پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب. خطبہ جمعۃ المبارک کیسٹ نمبر 179 بامقام جامعہ مسجد صفحہ اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی مورخہ 11/6/1999 موضوع بدعت کو ایک ہی سمجھ کر کرنا. رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5336 7 9.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بعض برائیاں برائی کی شکل میں ہوتی ہیں اور برائی کرنے والے کے بارے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا کر دے گا. اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا, اس کی توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا ہے, گناہوں کو اس نے ترک کر دیا. جیسے اس 99 بلکہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے توفیق بخشی, اس کو بھی احساس پیدا ہوا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیا, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی جائے. شیطان یہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ بندہ اس حالت میں مرے کہ وہ گناہ کر رہا ہو, جیسا کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا, اے اللہ تو نے آدم کے لیے مجھ کو اس جنت سے نکالا ہے, میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا, میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے کبھی برادری کو لا کر کبھی معاشرے میں ناک کٹوا کر کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی, کبھی قوم کی عزت کے لیے کبھی اپنی عزت کے لیے, کبھی ریاکاری کے لیے چودراہٹ پن کے لیے بڑے بننے کے لیے, میں ہر طرف سے اس پر حملے کرتا رہوں گا اور ان کو ان کی اکثریت کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا. بہت کم بندے ہوں گے جو میرے ان ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے کہا کہ مجھ کو بھی میری کبریائی کی قسم ہے, میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا. جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی، یہ موت کے فرشتے کو دیکھ نہیں لیتے، وہ پردہ غیب کا ہٹا نہیں دیا جاتا، اس وقت تک میں اپنے توبہ کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھوں گا اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہی رہوں گا. یہ وہ گناہ ہے کہ جن کو انسان بری نگاہ سے دیکھتا ہے. شراب پینے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں شراب نیکی کے لیے پی رہا ہوں، ثواب کے لیے پی رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پی رہا ہوں. کوئی بدکار، کوئی ڈاکو، کوئی قاتل، کوئی چور، کوئی اچکا اپنے فعل کو برا ہی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں. اس لیے ان لوگوں کے توبہ کی امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے. اور بعض گناہ نیکی ہوتے ہیں، نیکی کی صورت میں انسان کرتا ہے، ہوتے گناہ ہیں لیکن انسان اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ انسان کے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت اچھے اچھے کام کیے. وہ اپنی زندگی لگا دیتا، ساری زندگی یہی عمل کرتا رہتا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورۃ کہف کا آخری رکوع ہے. اللہ کہتا ہے جو لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو میرے نبی کے بتلائے ہوئے نہیں ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تو نیکیوں کے بہت کام کر رہے ہیں. اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ ان کے عمل ضائع کر دے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا. اب یہ وہ عمل ہیں جو نیکیاں سمجھ کے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہی ان عملوں کے بارے میں بتلایا، حَلَا تَعَقَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وجوہ یومئذ خاشعہ، اے نبی کیا تجھ کو غاشیہ کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. اب یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ یہ کون سے افراد ہوں گے جو گناہ کرتے ہوں گے؟ نہیں، عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے اور محنت کرنے والے. کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، اور اپنے گردن کو کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی ناک سے ورد کیا جاتا ہے، سانس لیا جاتا ہے، ناک سے نکالا جاتا ہے، کبھی منہ سے سانس لیا جاتا ہے، اور لفظ اللہ ادا کیا جاتا ہے، دل پر ضربیں لگائی جاتی ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں ضربے لگا لگا کر. عاملۃ ناصبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. تصلا ناراً حامیۃ، یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. تسقا من عین آنیۃ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، تھوڑ کے درخت کے علاوہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو ان کی بھوک کو نہیں مٹائے گا، ان کے جسم میں توانائی پیدا نہیں کرے گا. یہ کون ہیں؟ اپنے خیال کے مطابق نیکیاں کرنے والے. اس لیے سفیان ثوری کہتے ہیں البدعت احب الى ابلیس من المعصیت، برائی کی نسبت شیطان کو بدعت بہت اچھی لگتی ہے. المعصیت معصیت و یتاب و منہا، کیونکہ برائی تو ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان یہ برائی کرنے والا کبھی نہ کبھی توبہ کر ہی دیتا. فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے، ہارون علیہ السلام ایمان لائے. برائی آخر برائی ہے، مرتے ہوئے بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، سعید بن جبیر کو شہید کرنے والا، مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. جب اس کا آخری وقت آیا یہ کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے. ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حجاج اللہ تجھ کو معاف کر دے، ایسا پاپی ایسا ظالم کہ مسلمانوں کو قتل کرنے والا. ایک دوسرے عالم کو حجاج بن یوسف کی بات پہنچی کہ حجاج نے اس عالم کی بات سن کر کہا یا اللہ مانا کہ بڑا پاپی ہوں، بڑا بدکار ہوں، بڑا روح سیاہ ہوں، قاتل ہوں یا اللہ، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. دوسرے عالم کو جب حجاج بن یوسف کی یہ بات پہنچی تو وہ کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو بھی معاف کر دے، اس لیے شیطان کو برائی اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن بدعت بہت اچھی لگتی، کیونکہ برائی سے انسان توبہ کر لیتا ہے. والبدعت لا یتاب منہا، لیکن بدعت سے انسان کبھی توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو نیکی سمجھ کر کر رہا، وہ کوئی برائی سمجھ کر تو نہیں کر رہا بلکہ نیکی سمجھ کر کر رہا ہے. میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میری نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اور شیطان نے اس ہتھیار سے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اتنے لوگ برائی کے ذریعے گمراہ نہیں. مسجدیں بھری پڑی ہیں بدعتیوں سے، برائی کا یہ کام کرنا نیکی سمجھ کر. لا تعداد انسان ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری ایام ہے. صحابی بیان کرتا ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ثم اقبل علینا بوجهه فواضنا، پھر اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیا اور ہمیں واعظ کیا. وہ واعظ کیسا تھا؟ موعظتن بلیغتن، ایسا واعظ جو جس میں بڑی ہی بلاغت تھی، دل میں اتر جانے والا. اور صحابہ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ زرفت منہل عیون، آنکھیں بہ نکلی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سنتے ہوئے صحابہ کے آنسو بہ رہے تھے، آنکھیں بہ رہی تھیں. وَبَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اور دل تڑپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، دلوں میں خوف اس واعظ کی وجہ سے بھر گیا تھا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ کان حاضی موعظۃ مبدین، اللہ کے نبی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ الوداع ہونے والے کا آغاز ہے، یہ ایسے آدمی کا آغاز ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی آپ ہم میں اب نہیں رہیں گے، یہ آواز ہم کو بتلا رہا ہے، یہ تقریر ہم کو بتلا رہی ہے کہ آپ جدا ہونے والے ہیں، ہم اس آخری گھڑیوں میں آپ کو کہتے ہیں ہمیں وصیت کیجئے، ہمیں کچھ نصیحت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس آخری وعظ میں لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں بچتے رہنا کس چیز سے؟ نئے نئے کاموں سے، بدعات سے بچتے رہنا، نئے کاموں سے بچتے رہنا. فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت کہلاتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی. آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لوگوں کو نئے کاموں سے ڈرایا کہ نئے کام نہیں کرنے، دین میں نیا کام کرنا یہ بہت بڑی بیماری ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی. اور انسان کی فطرت چونکہ ایک جیسی ہی ہے، جب ہم کوئی بدعت کرتے ہیں تو ہر بدعت کرنے والے کا سوال یہ ہوتا ہے کیا حرج ہے. اور یہ انسان بیوقوفی میں کہتا ہے کہ اس کام میں کرنے میں کیا حرج ہے. اگر کوئی مردے کا تیجا، دسواں، چالیسواں کرواتا ہے، کیا حرج ہے؟ قرآن پڑھ رہا، یہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے. اب اس پر لوگ خرافات کریں گے، اور اگر کوئی ان کو منع کرے تو کیا کہیں گے؟ کیا حرج ہے؟ نبی کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ یہ 11ویں پکاتے ہیں، یہ کونڈے کرتے ہیں، یہ شبرات کا حلوہ تقسیم کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اگر کوئی اسی قانون کو لے کر کہے چچا کی بیٹی بہن ہے، تایا کی بیٹی بہن ہے، پھوپھی کی بیٹی بہن ہے، ان سے اگر نکاح ہو سکتا ہے، اپنی سگی بہن سے نکاح کر لے، کیا حرج ہے؟ جب قانون کسی کا نہیں ماننا، یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ہے، کوئی قانون بنانے والا ہے، اور اپنی طرف سے قانون سازی کرنا، اپنی طرف سے دین میں اضافے کرنا، اور پھر یہ کہنا کیا حرج ہے، پھر اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے میں کیا حرج؟ کوئی کہے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، سگی بہن سے. تو کیا اللہ کے نبی نے دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے منع نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کی ایک بات مان لینی اور دوسری چھوڑ دینی. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور احرام باندھنے کی حد پوچھی کہ کہاں سے باندھوں؟ آپ نے کہا ذوالحلیفہ سے. اس نے کہا نبی کی قبر کے پاس باندھنے میں کیا حرج ہے؟ تم جو مجھ کو کہتے ہو کہ وہاں سے احرام باندھنا، میں اب چل رہا ہوں، نبی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میرا منبر، ما بین المنبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرا منبر، یہ جو درمیان کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو جنت کا حصہ بنا دے. اب وہ شخص کہنے لگا ایسی مبارک جگہ، اگر میں یہاں نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ امام مالک کہنے لگے حرج کا تو مجھے پتہ نہیں، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ اتر آئے. بس حرج مجھ کو یہی پتا کہ تیرا یہ کام کرنا اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، اور جو اللہ کے نبی کا مخالف ہو، من یشاقک الرسول من بعد ما تبین له الہدى، جو نبی کی مخالفت کرے اللہ اس کو جہنم میں پھینکتا ہے، اور کوئی اس کی جگہ نہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک شخص نے یہی سوال کیا. جب حضرت علی نے عید کی نماز سے پہلے اس کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے منع کیا, وہ بھی کہنے لگا کیا حرج ہے, اے علی میں اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں, مجھ کو ثواب کی امید ہے, میں نیکی کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں, کیا حرج ہے نماز پڑھنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات بتلائی, حرج صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کام نہیں کیا, تو یہ کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا ملے گی, مجھ کو ثواب ملے گا, میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی, اور میں تجھ کو یہ بتلاتا ہوں کہ تجھ کو اللہ عذاب دے گا اس عمل کے بدلے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ما باث اللہ من نبی, اللہ نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء بھیجے, الا کان حقا علیہ, یہ انبیاء کا فرض تھا, اید اللہ امتہ علی خیر یعلمہ لہم, کہ ہر وہ نیکی جو ان کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ بھلائی ہے یہ نیکی ہے, نبی کا یہ حق بنتا ہے, اید اللہ امتہ, کہ اپنی امت کو وہ نیکی بتلا دے, اس بھلائی کے کام کی تعلیم دے دے, یہ اس نبی کا حق ہے, اس پر فرض ہے. وَيُنذِرُهُمْ, اور ان کو ڈرا دے اس برائی سے جو امت کے لیے برائی ہے, اور ان کو منع کر دے کہ یہ کام نہ کرے. نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہر بھلائی کا حکم دینا, ہر اچھے کام کی تعلیم دینی, اور ہر برائی سے روکنا, یہ نبی کی ڈیوٹی ہے. اگر عید میلاد بھلائی ہے نیکی ہے تو کیا اللہ کے نبی نے تعلیم دی؟ اگر تیجا دسواں چالیسواں عرس برسی یہ نیکی کے کام ہیں ثواب کے کام ہیں, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, کیا اللہ کے نبی نے تعلیم دی؟ کیا صدیق اکبر نے نبی کا تیجا کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا چالیسواں کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور اپنے بیٹے ابراہیم ان کا دسواں کیا, ان کا عرس کیا, ان کی برسی منائی؟ جب اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیے, اپنی امت کو تعلیم نہیں دی, ابو بکر صدیق کو نہیں بتلایا, عمر فاروق کو نہیں بتلایا, عثمان غنی اور حضرت علی کو تعلیم نہیں دی, اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں, یہ عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا, اور یہ عذاب کی کون سی صورت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم کوئی بدعت جاری کرتی ہے اللہ وہاں سے سنت اٹھا لیتا, برکت اٹھ جاتی ہے اور نحوست لوگوں پر نازل ہوتی. یہ سمجھنا کہ ان کاموں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں قانون کیا ہے, قانون بناتا کون ہے, قانون ساز کون ہے, شریعت ساز کون ہے, شریعت کس کی ہے, اس کا چونکہ ہمیں علم نہیں اس لیے ہم یہ بات بیوقوفی میں کہہ دیتے ہیں. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے, لہ الخلق والامر, جب اللہ ہمارا خالق ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں, پھر اس پر حکم بھی خالق کا ہی چلے گا, مخلوق پر اللہ جو چاہے گا کرے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. اب جس کو بیٹیاں مل رہی ہیں وہ یہ کہے میرا حق ہے مجھ کو بیٹا ملے؟ نہیں, حق نہیں, خالق کی مرضی ہے. یا بولے میں یشاء, جس کے لیے چاہتا بیٹوں کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملے جلے دے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے. لگا لو زور, سارے ڈاکٹر مل کر زور لگا لیں, اللہ کہتا ہے میں نے دینا ہی نہیں, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. اللہ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے, یہ یجلو میں یہ شاعما, جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے, ساری دنیا اس کو دینے پر تیار ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا, اللہ کی مرضی ہے دے دے, اللہ کی مرضی ہے نہ دے, اللہ کی مرضی ہے دے کر چھین لے, ہے کوئی روکنے والا؟ بازوؤں میں پڑا ہے, تڑپ رہا ہے, نبی کا نواسا ہے, نبی کا بیٹا ہے, غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, آپ تو ہمیں یہ سناتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ زبان سے کیا کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یا اللہ یہ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا, یا اللہ یہ تو کیا میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں تو بلا تو صحیح. اللہ اپنے فرشتے سے پوچھتا ہے, میرے فرشتے تو دنیا میں گیا اور تو نے میرے بندے کی آنکھوں کا نور چھینا, اس کے دل کی ٹھنڈک چھینی, بتا تو نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کی, میرے بندے نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ یا اللہ جب میں نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی, اس کا اکیلا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا, اللہ وہ تیری حمد کر رہا تھا, تیری تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ یہ تو نے لے لیا میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں, اپنے فرشتے کو بھیج, میں بھی تیرا ہوں, میری اولاد بھی تیری, اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا, وہ تجھ کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اللہ کہتا ہے فرشتو میرے بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد تیار کر دو, تعریف کا گھر اس کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, اس کے بدلے میں میں نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھ دیا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, صحابہ پوچھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ رحمت ہے جو میری آنکھوں سے برس رہی ہے, لیکن زبان سے ہم وہ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے, آنکھوں سے آنسو بہانا اس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, سینہ کوبی کرنا, بال پھاڑنا, بال نوچنا, چہرے پر تھپڑ مارنا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, زبان سے آہ فغان کرنا, شور مچانا, چلانا اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی, ہاں ہمیں اس کی اجازت ہے جو خود بخود بہتے ہیں. اب اس سے پتا کیا لگتا ہے, قانون ساز اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا خالق اللہ ہے, اللہ کی مرضی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی آدمی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کا قانون چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چل سکتا ہے, کسی کا نہیں چل سکتا. نبی کی حیثیت بھی بتلا دی, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی تیری حیثیت کیا ہے, تو قانون ساز نہیں. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, اور یہ شخص یہ عورت آ کر دروازہ کٹکھٹاتی ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کون ہے, حضرت خالہ کہتی ہیں میں ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا خالہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا, حضرت خالہ کہتی ہیں جو مجھ پر مصیبت پڑی ہے وہ اس وقت سے زیادہ بھاری ہے. حضرت عائشہ نے دروازہ کھول دیا, پوچھا اللہ کے نبی بھی اٹھ گئے ہیں. کہنے لگی اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا, اور اس وقت ماں کہنے کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی تھی, تعلق ٹوٹ جاتا تھا. حضرت خولہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے, آپ نے فرمایا تو حرام ہو گئی اس پر. حضرت خولہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کیا کروں. بنے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا, آپ نے تو زبان سے کہہ دیا تجھ کو طلاق ہو گئی تو حرام ہو گئی. اللہ کے نبی مہربانی کریں کچھ ترمیم کر دیں, کچھ رعایت کر دیں, کچھ نرمی کریں, میرے حال کی طرف دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت خولہ اللہ کے نبی کی منتیں کرتی رہی, ان کو نرمی کا کہتی رہی, مسئلے میں رعایت مانگتی رہی, اپنی بے بسی اور بے کسی بیان کرتی رہی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے, اپنی حیثیت کو جانتے تھے, کہنے لگے خولا میں کچھ نہیں کر سکتا. جب حضرت خولا مجبور ہو گئی نبی کی طرف سے جواب دے دیا, خود اللہ کو پکار کر کہنے لگی یا اللہ تیرے نبی کے دروازے سے میں جھٹکاری گئی ہوں, تیرا نبی میری بات نہیں مانتا, مسئلے کو تبدیل نہیں کرتا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اللہ نے نبی پر وحی اتار کر کہا اے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے اور اس کی بات کو قبول کر کے مسئلہ بدل دیا. ثابت کیا ہوا کہ نبی مسئلہ بنا نہیں سکتا, نبی بنے ہوئے مسئلے کو بدل نہیں سکتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ینسخ کلامی ولا انسخ کلام اللہ, اللہ میری بات کو منسوخ کر سکتا ہے, میں اللہ کی بات کو منسوخ نہیں کر سکتا. اللہ مجھے یہ پوچھ سکتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حرم اللہ لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں تو اس کو حرام کیسے کر سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شہد حرام کر لیا تھا. اللہ کے نبی کو پوچھا گیا, اللہ نے پوچھا اے نبی کیسے, تیرے پاس اتھارٹی ہے کہ جس چیز کو میں حلال کروں تو حرام کر دے؟ یہ شریعت سازی ہے اور یہ شرک ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہم کرتے, یہ شرک والا کام تو ہم نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ تم مولویوں کو اپنا رب بناتے ہو, تم پیروں کو اپنا رب بناتے ہو, ہم نے تو کبھی نہیں سجدہ کیا. اللہ کے نبی پوچھنے لگے عدی جس چیز کو تیرا مولوی حلال کہتا تھا تو حلال کہتا تھا, جس کو حرام کہتا تھا تو حرام سمجھتا تھا, جس کے بارے میں وہ حکم دیتا تھا تو کرتا تھا؟ کہنے لگے ہاں. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا. اور ہمارے عوام کی کیا حالت ہے, کیا ہم نے اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا؟ کبھی کسی نے جرت کر کے اپنے مولوی سے پوچھا مولوی صاحب یہ قرآن کے 30 پاروں میں 30, 10, 40, یہ عرس, یہ برسی, یہ کنڈے, یہ شبرات, یہ 11, یہ بڑی, یہ چھوٹی ہے کہیں؟ نہیں, مولوی نے کہہ دیا باپ مر گیا دیگے پکاؤ, ماں مر گئی بیٹا مر گیا دیگے پکاؤ. مولوی صاحب یہ مرگ ہے, یہ موت ہے, یہ غم ہے, یہ شادی ہے؟ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے بھیڑیں بیٹھی ہوتی ہیں مولوی کے سامنے, پیر کے سامنے, بس نگاہ نہیں اٹھانی, سوال نہیں کرنا, پوچھنا نہیں, بے ادبی ہو جائے گی, گناہ ملے گا, گستاخی ہو جائے گی, پیر سے بات نہیں کرنی, مولوی سے نہیں پوچھنا. چاہے تیری آخرت برباد ہو جائے, چاہے تیری قبر میں عارت پڑے, تیری قبر آگ سے بھر جائے, تیرا مستقبل تاریخ ہو جائے, تجھ کو یہ تو منظور ہے، لیکن مولوی سے یہ پوچھنا منظور نہیں کہ مولوی بول کہاں سے رہا ہے، تیرا اسٹیشن کون سا. یہ تو نبی کو بھی اجازت نہیں تھی جو تجھ کو اجازت ملی. اب سر تب اللہ انجاہ الاعمى، ام مکتوم کا بیٹا نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار نبی ان کو تبلیغ کر رہے تھے، اور یہ نابینا اس کو نظر نہیں آ رہا کون بیٹھا، یہ غریب اور وہ امیر، یہ عامی اور وہ خاص. اللہ کے نبی چاہتے تھے اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں. نبی کو بھی یہ ناگوار گزری یہ بات کہ یہ اس موقع پر آیا، پھر آ جاتا، گھر کا آدمی ہے پھر مسئلہ پوچھ لیتا. اور ابن ام مکتوم کی مجبوری، وہ نابینا، اس کو نظر نہ آئے کہ کون بیٹھا ہے. نبی کو یہ بات اچھی نہ لگی، فطرتی طور پر نبی کے ماتھے پر شکن آئی. اللہ نے پوچھ لیا، اب ایسا لگتا اللہ تیوری چڑھاتا ہے، منہ پھیرتا ہے. ان جا اہل آبا، ایک نابینا تیرے پاس چل کر آیا ہے اور وہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، اور تو ان کے پیچھے دوڑتا ہے جو مسلمان نہیں بننا چاہتے. میں نے تو تیری ڈیوٹی لگائی ہے، سب کو جنت میں تو نے لے کے جانا، بس پہنچا دے. بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نابینا صحابی آتے، آپ اپنی چادر بچھا دیتے اور کہتے یہ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے رب نے ڈانٹا. حیثیت بتلا دی کہ اللہ کے نبی تیری حیثیت کیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، شریعت بنانے والوں میں، قانون ساز میں، میرے پاس اس کا اختیار ہے، تیرے پاس اس کا اختیار نہیں. تو پہنچا، تو عمل کر کے دکھا، تیری زندگی ان کے لیے اسوہ حسنہ بنے. لیکن عمل کس پر کرنا ہے جو میں اتارتا ہوں. بہت سے واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے منافقوں کو اجازت دے دی، کسی نے کہا میری بیوی بیمار، کسی نے کہا میری بچی بیمار، میری یہ مجبوری، آپ نے فرمایا اجازت ہے، رہ لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوچھا، اف اللہ عنکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اف اللہ عنکا، اللہ نے تجھ کو معاف تو کر دیا، لیکن مجھے یہ بتا، لینا عظیم تنہم، تو نے ان کو اجازت دی کیوں؟ تیرے پاس کیا اتھارٹی تھی؟ تو نے کیوں ان کو اجازت دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج مسلمانوں اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے. جو نبی کی بات مان کر سخت گرمی میں، موسم پھلوں کے پکنے کا ہے، کھجور کے پکنے کا ہے، اور کھجور پر معیشت ہے عرب کی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نکلو، سخت گرمی ہے، دور کا سفر ہے، فصل پکی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا نکلو، گھر کو چھوڑ کر، فصل کو چھوڑ کر. اللہ یہ چاہتا تھا نکلنے والے مسلمان اور نہ نکلنے والے منافق، بے شک زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ یہ چاہتا تھا، لیکن نبی نے اپنی رحم دلی سے اجازت دے دی. اللہ نے کہا لما عظیم کر ہوں، تو نے اجازت دی کیوں؟ تیری یہ غلطی اللہ نے معاف تو کر دی. اس سے پتا کیا لگتا ہے؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، نور من نور اللہ، یہ کہنا شرک ہے. اللہ کی صفات میں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو اس کو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ مصیبت میں کام آنے والا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے.
اللہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے, اس جیسی بصارت کسی کی نہیں. اللہ سمیع ہے سننے والا ہے, اس جیسی سماعت کسی کی نہیں. جو اللہ کی ان صفات میں جو اس کی صفات ہیں شریک ٹھہراتا ہے وہ شرک کرتا. اسی طریقے سے اللہ کے احکام میں کوئی شریک کسی کو ٹھہرائے وہ بھی مشرک. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ قومی اسمبلی, یہ سینٹ جو پاکستان کے بڑے ادارے ہیں, جب یہ رب کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں یہ سب کے سب مشرک. جمہوریت یہ شرک ہے. یہ شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ قانون بنائے. قانون بنانے کی اجازت اللہ نے نہ نیشنل اسمبلی کو دی ہے, نہ سینٹ کو دی ہے, نہ یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہے, نہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, نہ سپریم کورٹ یا اور ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس. اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ رب کے قانون کے مقابلے میں قانون بنائے. ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ تمام کے تمام ہائی کورٹ کے ججز مشرک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے, اس کا نکاح ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کا نکاح نہیں ہے, یہ زنا. قانون کس کا؟ اللہ کا. قانون کو پہنچانے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قانون کیا ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے مشورے کے, بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. نکاح ہوا باطل تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا. فقہ حنفی نے بھی لکھا ہے اس کا نکاح ہو جاتا ہے, اور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی فیصلہ دے دیا ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے. ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ دیا ہے یہ سب کے سب مشرک. کیوں؟ کل حکم الا للہ. قانون اوپر سے اترتا ہے, قانون نیچے نہیں بنتا. قانون آسمان سے اترتا ہے, قانون کو لانے والا جبرائیل ہے وہی کے ذریعے اترتا ہے. نبی کو بتلایا جاتا ہے, نبی کی موت سے نبی کے مرنے کے بعد قانون سازی ختم. جو قانون اللہ نے اتارنا تھا اتار دیا. اس کے بعد اس قانون کے مقابلے میں کوئی نیا قانون بنائے گا وہ مشرک ہوگا. اور بدعت بھی شرک ہے. بدعت شرک کیسے ہے؟ یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ نبی نے تو نہیں کیا لیکن اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے امام مالک کہتے ہیں جو شخص دین میں نیا مسئلہ ایجاد کرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ نبی خائن ہے, خیانت کرنے والا. بدعتی ویسے نبی کا محب بنتا ہے, عاشق رسول بنتا ہے, نبی کی محبت میں اپنے انگوٹھے چومتا ہے, نبی پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ نبی کو ثابت کرتا ہے کہ میرا نبی خائن ہے, خیانت کرنے والا. نعوذ باللہ. کیوں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا, بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی پہنچا دے جو میں نے تیری طرف نازل کیا, پہنچا دے. اور اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا حل بلغ, تو اللہ نے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی پہنچا دے. میں نے مکے کی گلیوں میں پھر کر, میں نے پتھر کھا کر, کانٹوں اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر حل بلغ تو طائف کے میدان میں میرا خون گوا ہے جو طائف کے راستے پر پڑا وہ فرشتہ گوا ہے جو باغ میں آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی جبرائیل سلام کرتے ہیں نبی رنگین ہے سلام کے بعد کہتے ہیں اللہ نے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے آپ کی اجازت کا منتظر ہے حکم آپ کا ہو اجازت آپ کی ہو اور یہ فرشتہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی پر رکھ کر بستی کو تباہ کر وہ فرشتہ گواہ ہے مکے کی وہ گلیاں گواہ ہیں جن گلیوں میں مجھ پر تشدد کیا گیا بیت اللہ کا وہ سہم گواہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے میری پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی میرے سر کو ابو جہل نے کچلنے کی کوشش کی حل بلغ تو کیا میں نے پہنچایا صحابہ نے کہا بل ادیت یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے تین مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا پھر چوتھی مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہ گواہ رہے کہ میری گواہی میرے سارے صحابہ اس وقت حج کے لیے آنے والے تمام افراد میری گواہی دے رہے ہیں اللہم اشہد اللہ ان کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے پہنچا دے اور نبی نے پہنچا دیا حضرت عائشہ نے کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کچھ علوم ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور یہ بیماری پیروں کو بہت لگی ہوئی ہے باطنی علوم پیر نے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اس کے سارے علوم ٹرانسفر ہو کے مرید کے سینے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہی عقیدہ دیوبندیوں کا یہی عقیدہ بریلویوں کا اٹھا لو اشرف علی تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ یہی تذکرے کہ میرے مرشد نے میرے شیخ نے وہاں 100 میل دور 1000 میل دور میرے سینے پر لائٹ ماری سارے علوم میرے سینے کے اندر بھر دیے بیٹے کو مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا بیٹا پڑھ الف کہتا ہے بے با تا سا بیٹا پڑھ الف لام میم کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وہ حیران ہے یہ تو نے علم کہاں سے حاصل کیا کہتا ہے میں نے 10 پارے حفظ کیے ماں کے پیٹ میں میری ماں کو قرآن یاد تھا اس نے یہ 10 پارے پڑھے میں نے ماں کے پیٹ میں وہ 10 پارے حفظ کر لیے یہ علم لدنی بریلویوں کا بھی یہی عقیدہ اور دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ علوم باطنی ہیں کچھ ظاہری ہیں ظاہری اللہ کے نبی نے بتلا دیے اور باطنی حضرت علی کے سینے میں دفن کر دیے حضرت علی سے حسن بصری اور حسن بصری سے برباقی صوفیوں کے سلسلے میں وہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھتا ہے اس لیے بہتان باندھتا ہے اللہ تو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک یہ شریعت ہے یا طریقت ہے جو بھی اس کو نام دو جو کچھ آسمان سے اترا ہے نبی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو پہنچا ہے جو یہ کہتا ہے نبی نے کچھ بتا دیا کچھ چھپا لیا وہ بہتان باندھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کہتے ہیں وہ نبی کو خائن ثابت کرتا ہے کہ نبی نے اللہ کی لگائی ہوئی یہ ڈیوٹی جو اللہ کے طرف سے تھی اس کو پورا نہیں کیا بلکہ میں پورا کر رہا ہوں یہ لو یہ ربیع الاول آ گئی عید میلاد منا لو یہ 11 تاریخ ہو گئی 11ویں کر لو یہ رجب آ گیا یہ شعبان آیا ہے اب شبہات کر لو، یہ تیرا باپ ماں ہے اب تیجا کر لو. مولوی صاحب یہ پہنچ جائے گا میرے باپ کو؟ ہاں تیرے باپ کو سارا مل جائے گا. اس لیے احمد رضا خان اپنی کتاب وصایہ شریف میں لکھتا ہے، کہتا ہے میرے مرنے کے بعد مرخ کی یخنی ہو، پلاؤ ہو، زردہ ہو، متنجل ہو، ادرک کی چٹنی ہو، یہ چیز ہو، سیون اپ ہو، ہاضمے کے لیے بھی بندوبست، یہ سارا تم نے میرے مرنے کے بعد بھیجا کر. علامہ خالد محمود نے اس پر اعتراض کیا، دھماکہ کتاب لکھی، اس پر اعتراض کیا کہ تمہارا بڑا، تمہارا امام احمد رضا دنیا سے یہ چیزیں اپنی قبر میں منگواتا. انہوں نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تمہارا اشرف علی کیا کرتا ہے، ہمارا تو دنیا سے منگواتا ہے، اور تمہارا اشرف علی جمال المولیہ میں لکھتا ہے کہ مردے نے کفن کے ساتھ جو کپڑا ان کے کفن کے ساتھ رکھا تھا اپنی بیوی کو بھیج دیا، چونکہ بیوی نیا نکاح کرنا چاہتی تھی، ساتھ پیغام بھی بھیج دیا، بطور نشانی کپڑا بھی بھیج دیا، جو مرید جو خلیفہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تھا بیوی کو کہا یہی عہد کی وفائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو نے اور میں نے عہد کیا تھا کہ اگر میں تیری زندگی میں مر جاؤں تو نے نکاح نہیں کرنا، اگر تو میری زندگی میں مر جائے میں نکاح نہیں کروں گا، کیا اس عہد کو اسی طریقے سے پورا کرنا؟ بیوی نے اپنے شوہر کو کہا مجھ کو مجبور سمجھ، مجھ کو لوگوں نے مجبور کیا، میں نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی. شوہر نے، بزرگ نے کہا مجھ کو پتا ہے کہ تجھ کو مجبور کیا گیا، یہ کپڑا جو میرے کفن کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا میں یہ بھیج رہا ہوں، یہ اٹھا کر میرے خلیفے کو کہنا اور اس کو بتلانا کہ تجھ کو حیا نہیں آتی اپنے شیخ کی بیوی سے نکاح کرتے ہوئے. جو ہی کپڑا خلیفے کے پاس پہنچا وہ رونے لگ گیا، اور جس سے اس نے نکاح کیا تھا اپنے شیخ کی بیوی سے اس کو طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ میں اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. وہ دنیا سے منگوا رہے ہیں اور یہ برزخ سے بھیج رہے ہیں. اور میں جی ہمیں مواحد کہا کرو، توحید والے کہا کرو، ہم تو مواحد بھائی ہیں تمہارے. میرے بھائیوں یہ سارا دھوکہ ہے، سارا دھوکہ. اصل دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی اٹھے اور کہے ہمیں شک ہے کہ یہ دین نہیں، کوئی کہے تو صحیح. مجھے شک ہے کہ بریلی یہ دین نہیں، شک کیا، مجھے یقین ہے یہ دین نہیں بے دینی. دیوبندیت دین نہیں بے دینی ہے، مجھے یقین ہے. کوئی ایک مرتبہ کہہ کر دیکھے کہ مجھے شک ہے قرآن حدیث میں کہ یہ دین نہیں. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت وہ ہے جو دعوت اللہ کے نبی نے پیش کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لوگوں کی دعوت کیا ہے؟ اس کی مان لو، اس کی مان لو، وہ بڑا وہ بڑا، وہ چھوٹا وہ چھوٹا، ساری دنیا بھری پڑی ہے، کبھی اس کی مانو کبھی اس کی مانو، کبھی اس کی مانو کبھی اس کی مانو، ہر جگہ پر سجدے کرواتے ہیں. میرے بھائیو دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم. جب دین مکمل ہو گیا، اور دین کس چیز میں مکمل ہوا؟ قرآن حدیث میں. تیسری کوئی چیز دین میں داخل نہیں کی جا سکتی. اس لیے دین میں اضافہ کرنا یہ گناہ ہے، گمراہی ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب
کرے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے سندھ میں جو سمندری طوفان آیا تھا اس طوفان کی وجہ سے ہماری جماعت کے بھی بہت سے افراد متاثر ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے وہاں سے جائزہ لے کر رپورٹ بھیجی ہے اور یہ لوگ امداد کے طلبگار ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر فنڈ جمع کیا جائے تاکہ سمندری طوفان کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کو ان سے تعاون کیا جائے اور ان کی رہائش کا کوئی بندوبست کیا جائے. کسی نے اپنے عزیزہ کے آپریشن کے لیے کہ ان کا آپریشن ہونا ہے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک آدمی نے اپنی بھانجی کی دعا کے لیے کہا ہے کہ وہ کچھ پریشان ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. سوال ہے کہ ماہ سفر آزمائشوں کا مہینہ کیوں ہوتا ہے؟ ماہ سفر آزمائشوں کا مہینہ نہیں, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے, ورنہ حقیقت میں کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں جو آزمائشوں کا ہو. آپ نے جو خطبہ پڑھا ہے آخر میں آتا ہے کلو بدعتن ضلالہ وکلو ضلالۃن فی النار, کیا الفاظ سند کے لحاظ سے صحیح ہیں؟ حدیث کی کس کتاب میں ہیں؟ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے. اولاد کے لیے کسی ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کروانا جائز ہے یا ناجائز؟ علاج کروانا جائز ہے, علاج کی حد تک محدود رہے. جو لوگ بیمار ہیں اور پریشان ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے, اور جو مجاہد کشمیر میں لڑ رہے ہیں ان کی فتح کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے. فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں کیا ان میں سے امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جو ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے؟ امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں سوائے ایک کتاب کے جو ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے, جس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے. وہ مختصر سی کتاب ہے جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. مسجد میں داڑھی میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کتنی دیر تک پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے افضل وقت, صحیح وقت جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد, لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر سورج نکل بھی جائے اور وہ سویا ہوا اٹھا ہے تو جس وقت بھی وہ اٹھے وہ نماز پڑھ لے. اگر چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے پورے 30 روزے رکھو. جبکہ نسائی میں دو حدیثیں ہیں کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے, کون سی بات درست ہے؟ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا, اور اگر چاند نظر نہ آئے تم پر بادل وغیرہ ہو جائیں پھر 30 پورے کر لینے چاہیے. خودکشی کرنے والے کی نماز لوگ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جبکہ نبی نے منع فرمایا, اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا تم پڑھ لو. اس کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے لوگ, عالم قسم کے لوگ نہ پڑھیں, عام آدمی اس جنازے کو پڑھ لیں. جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا درست ہے یا دونوں حدیثیں ہیں؟ دونوں حدیثیں ہیں, بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے. وتر نماز کی ایک رکعت ہے, یہ 13 رکعتوں کی حدیثیں ہیں جبکہ ہم لوگ 3 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں. وتر اصل میں ایک ہے, وتر ایک ہے, جس طرح کے حدیث میں آتا ہے اللہ وتر یحب الوتر, اللہ طاق نہیں ہے, اللہ ایک ہے. وتر ایک ہوتا ہے, 3 پڑھتے ہیں تو 2 نفل ہو جاتے ہیں, 5 پڑھتے ہیں تو 4 نفل ہو جاتے ہیں, وتر کی صورت وہی رہتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.